تو ہماری آج کی گفتگو جو ہمارا توحید در قرآن والا سلسلہ تھا، اور اس میں ہماری گفتگو آج تیسرے مرحلے پر ہے، اور اس کے لیے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو مین ریفرنس ہے وہ آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر موضوعی کی دوسری جلد، یعنی توحید در قرآن۔ تو اس حوالے سے ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور ظاہر ہے کہ اب یہ گفتگو جتنی آگے بڑھتی جائے گی تو وہ تمام کے تمام نکات ایکیوملیٹ ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو لوگ بھی اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں تو ان سے اس بات کی گزارش ہے کہ ان تمام پوائنٹس کو ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کرتے ہوئے چلیں، ورنہ یہ کہ آخر میں یا ہم جب 8-10 لیکچرز پورے کر چکے ہوں گے تو پھر یہ گفتگو جو ہے نا یہ کافی زیادہ یہ لگے گا کہ بہت زیادہ مکس اپ ہو گئی، اور اگر پیچھے والے شروع کے معاملات اور مسائل کو صحیح سے حل نہیں کیا تو آگے چل کر پھر سمجھنا کافی دشوار ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہماری گفتگو جو تھی وہ یہ تھی کہ بنیادی طور سے زندگی کا جو نظام ہے وہ مبدا سے لے کر معاد تک، یعنی بگننگ ٹو اینڈ، ایک جرنی ہے مبدا سے معاد تک۔ اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ مبدا اور معاد، مبدا یعنی سورس بگننگ، اور معاد یعنی اینڈ ٹرمینیشن، جہاں پر جا کے یہ پورا نظام اپنے اختتام تک پہنچ جائے گا۔ تو مبدا اور معاد ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مبدا اور معاد واحد ہے، یہ ایک بہت خاص بات ہے۔ اور درمیان میں جو پورا رستہ ہے کہ اگر آپ ایک پوائنٹ سے شروع کر کے اور اسی جگہ تک واپس پہنچتے ہیں تو تقریباً یہ ایک لوپ بنتا ہے یا ایک سرکل بنتا ہے۔ تو اس پورے دائرے کو جو چیز، مطلب اس کی ڈرائیونگ فورس ہے یا جو اس کے رستے کو ڈٹرمن کرتی ہے وہ کیا ہے، وہ ولایت ہے۔ یعنی مبدا سے معاد تک پہنچنے کے لیے راہ ولایت ہے، یہ ہم نے بات کر لی تھی۔ اور دوسرا ہم نے اس بات کو بھی دیکھ لیا تھا کہ قرآن کریم نے جس مسئلے کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ توحید ہے، اور توحید کے مختلف پہلو ہیں جن کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے جن پہ بات کریں گے۔ کہ توحید کا جو سب سے پہلا جو بات آتی ہے وہ یہ کہ، یعنی سب سے پہلی جس چیز کی شناخت ضروری ہے وہ کیا ہے، کہ جو کچھ بھی ہم نظام زندگی کو ملاحظہ کرتے ہیں، یعنی ہر شخص جتنا بھی جانتا اور پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کی معرفت جو ہے وہ، مطلب سمجھ لیں کہ اپنے ایک محدود زندگی تک ہوتی ہے، کسی کی معرفت آگے بڑھ کر معاشرے کی حد تک ہوتی ہے، کوئی دنیا تک نظر رکھتا ہے، کوئی اس سے بیونڈ جانتا ہے۔ جس حد تک بھی زندگی کا شعور انسان کے پاس موجود ہے تو وہ ایک بات کو اچھے طریقے سے جان رہا ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام زندگی کہیں سے شروع ہوئی ہے، یعنی اس کا کوئی سورس ہے یا اس کا کوئی بگننگ پوائنٹ ہے۔ تو وہ بگننگ کیا ہے، ابتدا کیا ہے، مبدا کیا ہے اس پورے نظام کا، اس زندگی کا، ایک یہ بات جو سمجھنے کی ہے اور جس کی طرف قرآن کریم نے کافی توجہ دلائی ہے۔ اور دوسرا اس میں جو بات اہمیت والی ہے وہ یہ کہ ہم خود اس نظام میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، یا اس نظام کے ساتھ ہماری انٹریکشن اور ہمارے جو تعلق بنتا ہے وہ کس قسم کا بنتا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا قرآنک لینگویج میں بات کریں تو ہم کہیں کہ پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے شناخت مبدا، مبدا واحد، اور دوسرا جو ٹاپک ہے مینلی وہ ہے موحد۔ یعنی اگر آپ اس ہستی واحد کو جان لیں کہ جہاں سے تمام کا تمام نظام شروع ہوا ہے یا پورا سسٹم جس پر بیس کرتا ہے یا جہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے، یہ پہلی ضرورت ہے، پہلی اور لازمی ضرورت ہے. اور دوسری چیز جس پر قرآن نے زور دیا ہے وہ یہ کہ اس نظام کے کا ماننے والا یا اس نظام سے تعلق پیدا کرنے والا یا وہ شخص جو اس نظام کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی موحد جس کو آپ کہیں، وہ کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی جیسے آج کل اور ہر دور میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال رہتا ہے، جیسے ابھی بھی کہ یہ زلزلے کا واقعہ ہوا یا اور اس قسم کے قدرتی آفات کے جو واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا انسانی زندگی بہت ورتھ لیس نظر آتی ہے. یا جیسے میں نے شاید آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ 2-3 سال پہلے جو بش فائر سے جو ڈیمیج ہوا تھا، مطلب اینیمل لائف کو بہت زیادہ ہوا تھا، تھوڑا بہت ہیومن لائف کو بھی ہوا تھا. تو اس میں اگر مثال کے طور پر میں نے ایک بات یہ کہی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ ہیں ہمارے کردار اور ہمارے اعمال پر، کہ ہم خود اس نظام کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرتے ہیں اور نظام کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا، نظام کا جو ورڈ ہے نا، یہ بذات خود کافی کنفیوزنگ ہے، اس کو بھی ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے کہ بعض اوقات جیسے ابھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو مسائل آتے ہیں ہمارے سامنے کہ یہ ایک مصیبت آ گئی، قدرتی آفت آ گئی، پریشانی آ گئی، فلاں فلاں یہ مصائب آ گئے سامنے، تو مطلب یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو ایون جو لوگ بلیورز ہیں، یعنی مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے یا اس بات کے قائل نہیں ہو پاتے کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ بیچ میں ایک اور شے ایجاد کرتے ہیں بنام نظام یا سسٹم، کہ یہ تمام چیزیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ سسٹم کے وجہ سے ہو رہی ہیں. اچھا، اب یہ والا جو ایک پہلو ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے. یعنی کہ اس کا ایک پیرلل کیا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ جناب یہ پورا کا پورا نظام کیسے چل رہا ہے اور اس کو اوریجنیٹ کرنے والی کون سی چیز ہے، کون سی ہستی ہے، تو وہ آپ کے سامنے کیا لا کے رکھ دیں گے؟ میتھمیٹکس کے مثال کے طور پر لا آف گریویٹیشن یا لا آف ریلیٹیوٹی یا ایکویشنز آف کوانٹم میکینکس اینڈ سو آن. یعنی وہی کہ جس میں کہہ لیں کہ جو موحد اور غیر مومن ہیں دونوں ایک لحاظ سے ایک ہی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ جو تم ایکویشن فار ایگزامپل بتا رہے ہو یا میتھمیٹکس کی بات کر رہے ہو، تو کیا ایکویشن سے کوئی چیز بنتی ہے؟ یا جو ایکویشن آپ نے کاغذ پر لکھی ہے اس کی کوئی وجودی حیثیت ہے کہ وہ کسی چیز کو وجود میں لا سکے؟ وہ تو خود ایک حقیقت کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ایک خاص طریقے سے، جس کے بارے میں آپ یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی مکمل ریپریزنٹیشن ہے یا نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ 16th یا 17th صدی میں جو نیوٹن کا لا آف گریویٹیشن تھا، جو اس نے ایکویشن دی تھی، تو وہ ایکویشن جو تھی وہ کافی عرصے تک چلی، 200-300 سال تک. لیکن جب آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی آ گئی، تو اس نے اس والی ایکویشن کو جو آپ 300 سال سے لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور جس کے تحت آپ مان رہے تھے کہ جناب جتنے بھی پلانیٹری موشن ہے اور تمام کی تمام چیزوں کی جو اپنی لوکیشننگ ہے، سب کچھ ہے، وہ یہ ایکویشن بتا رہی ہے، وہ غلط ثابت ہو گئی. اس کا مطلب ہے ایکویشن تو کوئی چیز نہیں ہے جو کسی کو کچھ بنا رہی ہو یا بگاڑ رہی ہو یا کسی چیز کو وجود میں لا رہی ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو چاہے میتھمیٹیکل ایکویشنز کے ذریعے سے ڈیفائن کر دیں، ڈسکرائب کر دیں، یا لاز آف فزکس کے ذریعے سے آپ اس کے بارے میں بتا دیں، लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो तो खाली एक अकली रिप्रेजेंटेशन है ऑफ रियलिटी। रियलिटी तो उससे हटके किसी चीज़ का नाम है ना, सही है नहीं है बात? बात समझ में आ रही है ना? तो यानी इस यहाँ पर यही गलती हमारे भी लोग कर रहे होते हैं, यानी कि जो मुवाहिदीन है या तौहीद को मानने वाले हैं, कि वो इस बात को नहीं बावर कर पा रहे कि जनाब खुदा की तरफ से जो है ना, या इज़्न खुदा से डिस्ट्रक्शन भी आ सकती है। आप इस चीज़ को नहीं मानना चाह रहे या नहीं कबूल करना चाह रहे, तो आपने किस बात को, किस चीज़ को बीच में रख दिया? निज़ाम को, कि खुदा ने एक निज़ाम बनाया है और उस निज़ाम के तहत ये सब हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो शायद मान लिया जाए कि निज़ाम के मुताबिक हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है ये सब कुछ? यानी मिसाल के तौर पर डिस्ट्रक्शन जो है वो तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है ना जो हो रही है, उस प्रैक्टिकल चीज़ को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? वो एनर्जी, वो फोर्स, वो पावर, वो डिसीशन मेकिंग, वो सब कहाँ से आ रही है? कि वो जो जिसको आप कह रहे हैं निज़ाम, क्या वो बीच में कोई चीज़ है? क्या वो मशीन है? वो क्या चीज़ है निज़ाम? ठीक है, या निज़ाम जो है वो फ़कत और फ़कत वही खुदा के अस्मा व सिफात का पूरा नेटवर्क है कि जो कायनात में मौजूद हकीकतों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर खुदा के मानने वाले भी ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं कि उनका ईमान आलूदा बा शिर्क हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब आप इस बात के कायल होने दी निज़ाम है, खुदा नहीं कर रहा, निज़ाम कर रहा है। अब ये क्या बात हुई, खुदा नहीं कर रहा, निज़ाम कर रहा है? लेकिन इसका मतलब है कि निज़ाम खुदा से हट कर एक और चीज़ हो गई। खुदा ने तो निज़ाम बनाए हैं, लेकिन जिस तरीके से मिसाल के तौर पर कि देखें, आप अगर ये कहें कि मेरे घर में बिजली कहाँ से आ रही है, ठीक है, तो उसका जवाब होगा कि पावर हाउस है, पावर स्टेशन है। पावर स्टेशन के बनाने वाले लोग कौन है? पावर स्टेशन खुद से तो नहीं बन गया ना, इंसानों ने बनाया है, इंसानों ने अपनी अकल इस्तेमाल की, हुनर इस्तेमाल किया, एक चीज़ बनाई। लेकिन उसके बनने के बाद जब वो चीज़ चलना शुरू हुई तो एक लिहाज से ऑटो पर आ गई, वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है अपने बनाने वालों से हटकर। अरी बात समझ में? तो यानी कि जो लोग निज़ाम की बात करना चाह रहे हैं कि निज़ाम से ये हो रहा है और खुदा ने ये काम नहीं किया है, इस वो क्या बनाना बताना चाह रहे हैं कि ये निज़ाम लाइक अ जनरेटर और मशीन है, कि खुदा ने एक पूरा सिस्टम बनाया, एक पावर हाउस बनाया और उसके बाद एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया और उसके बाद वो ऑटो पे चल रहा है, यानी खुद से डिसीशन मेकिंग कर रहा है, उसके अंदर कोई प्रोग्राम्स स्टोर्ड हैं। ठीक है, यानी कि जैसे बहुत सारे रोबोटिक सिस्टम्स होते हैं ना, कि जो खुद ही, अब नहीं पता लोगों को, उनके बनाने वालों को, वो खुद उसके तमाम मतलब इनपुट्स भी ले रहा है, प्रोसेसिंग भी कर रहा है, आउटपुट्स भी दे रहा है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, इस बात पे गौर नहीं किया जाता कि जब हम निज़ाम की बात करते हैं तो क्या निज़ाम वाकईतन वो चीज़ है कि जिसमें हर वक्त खुदा की प्रेजेंस है, उसका इज़्ज़न, उसका इरादा, उसकी मशीयत हर जगह मौजूद है, या निज़ाम से मुराद आपकी कोई बहुत बड़ी जाइगेंटिक मशीन और कंप्यूटर है कि जिसको खुदा ने बनाकर और फिर एक ऑटोमेटिक उस पर वर्किंग पे लगा दिया है। ठीक, तो ये, और अगर आप इस बात पर आ जाएंगे तो फिर वही वाली बात आ जाएगी, यानी कि जो मिसाल के तौर पर नसारा पे है कि खुदा ने 6 दिनों में बनाई, कायनात बनाई और 7वें दिन आराम किया और ये और वो इस किस्म की बातें, तो यानी इसका क्या मतलब होगा कि खुदा जिंदगी और कायनात से बाहर हो जाएगा और उसका यानी वो जो आयत कुरान करीम की है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज, जो इस बात को बयान कर रही है बहुत खूबसूरत तरीके से کہ جس طریقے سے بغیر نور کی موجودگی کے، آپ اس بات پہ بہت زیادہ غور کیجیے گا کہ کسی بھی چیز کے نظر آنے کے لیے نور کا ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، یا نور ایک دفعہ روشن ہو کے چلا جائے اور وہ چیز دکھتی رہے گی؟ کیا ہے نور کی، کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیشہ نور اس کے ہمراہ رہے، ہمیشہ؟ یعنی اگر ایک لمحے کے لیے بھی نور شے سے جدا ہو جائے گا تو وہ چیز گم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو ظاہری نور کی بات ہے نا، لیکن جو حقیقی نور ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، تو اگر وہ نور کسی بھی شے کو اپنے سے الگ کر دے یا شے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دے، تو وہ شے کا حال کیا ہوگا؟ وہ وجود سے عدم میں چلی جائے گی، یعنی نتھنگ ہو جائے گی، اس کی ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نور السماوات والارض ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ہر وہ شے کہ جو زندہ ہے، جو موجود ہے، اس کے لیے خود خدا کا اس کی معیت میں ہونا، اس کے ساتھ ہونا لازمی اور ضروری ہے، جس طریقے سے کہ نور اگر نہ ہو تو پھر نظر نہیں ہے، وجود نہیں ہے، دکھائی دینا نہیں ہے، ٹھیک؟ تو یہ ایک ایسی بڑی غلطی ہے کہ جو خود خدا کو ماننے والے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے، مطلب جب ہم توحید کو مان رہے ہوتے ہیں یا خدا کو مان رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم مور اور لیس اپنی پسند کے خدا کو قبول کرتے ہیں، یعنی کہ جو خدا یا جو الہ جو ہمیں اچھا لگ رہا ہو یا جو ہم چاہتے ہوں وہ ہم قبول کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ خدا جو ہے وہ مطلب پنش کیوں کرے گا، حالانکہ اتنی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں پنشمنٹ کے حوالے سے، عذاب شدید، عذاب علیم اور یہ سب کچھ، یعنی دنیا میں تو جو کچھ نظر آتا ہے، جتنی بڑی بھی سختی اور مصیبت ہو، آخرت کے عذاب علیم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ آخرت کا جو عذاب و نعوذ باللہ جو لوگ بھی اس کو فیس کریں گے، اس کے مقابلے میں تو دنیا کی کوئی سختی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، ٹھیک؟ لیکن کیونکہ ہم اس بات کو قبول نہیں کر پاتے، ہضم نہیں کر پاتے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم، یعنی کہ جہاں پر فار ایگزامپل ہمیں کوئی ڈسٹرکشن نظر آتی ہے یا اور کوئی چیز جو ہمیں تھوڑی اپنے انہونی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر ہم وہاں سے خدا کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں، اسی لیے جو توحید کی معرفت ہے وہ مشکل بھی ہے، دقیق بھی ہے، اور انسان کو اس کے کمال تک لے جانے کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو کمال کے مراتب ہیں یا بلندیاں ہیں وہ طے ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے، جب تک انسان ان حقائق سے روبرو نہ ہو اور ان کو نہ جانے، ٹھیک؟ تو پہلی بات جو ہے وہ آپ کے آگئی کس سے؟ خود ذات واحد سے، جو کہ مبدا نظام بھی ہے اور معاد یعنی اینڈ بھی ہے، اور دوسری چیز جو اس سے ریلیٹڈ مربوط ہو گئی وہ ہو گئی کہ وہ لوگ جو اس ہستی کے ماننے والے یا قبول کرنے والے، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اپنی زندگی کو اس کے سائے میں یا اس کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سب سے پہلی مشکل تو یہی ہے کہ انسان اس ہستی کو اپنی زندگی کی سورس کے طور پر قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، سب سے مشکل مرحلہ تو یہ، یعنی ہم لوگ بھی جب اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ، مطلب ہم سب غور کر سکتے ہیں اس بات پر کہ ہماری جو قبولیت ہے وہ قبولیت کمپلیٹ نہیں ہے، یعنی ہم جہاں پر ہمیں پرابلم فیل، جیسے وہ یہ بھی میں نے ایک مثال دی کہ جہاں پر ہمیں ذاتی طور پر پرابلم فیل ہوتی ہے وہاں ہم خدا کو ہٹا دیتے ہیں، خدا کی جگہ کسی اور کو رکھ دیتے ہیں، کسی اور چیز کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. تو یعنی پھر موحد. اچھا اب موحد کون ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے نا اس کی تعریف بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ انسان جو حقیقی موحد ہے وہ کس کو کہتے ہیں. موحد انسان اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کے اسماء و صفات کو ابزارب کرتے ہوئے ایوالو اور ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ موحد انسان اس کو نہیں کہتے جو توحید کو مانتا ہو یا توحید کو سمجھتا ہو یا توحید کو قبول کرتا ہو یا توحید کو ڈیفائن کر سکتا ہو. موحد انسان اس کو نہیں کہتے. موحد کون ہے؟ کہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ نظام اگر ہے تو وہ نظام اسماء و صفات کا نیٹ ورک ہے, وہ کوئی الگ سے کوئی مشین یا کوئی سپر کمپیوٹر نہیں ہے جو انڈیپینڈنٹلی ورک کر رہا ہو اور کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہو. وہ پورا نظام اسماء و صفات خداوندی ہے جو ڈائریکٹلی خدا کی تجلی ہے, یعنی خدا سے ہی اسی کے نور سے سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی ون کمنگ ان بٹوین کہ جو اس کی مرضی میں اس کی مشیت کو ڈکٹیٹ کر سکے. یعنی کہ جیسے ہم بعض اوقات ملائکہ مقربین یا اولیاء معصومین علیہم السلام کے حوالے سے یہاں بھی یہ غلطی کا ہم شکار ہوتے ہیں. وہ کس غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ جو خدا کے اولیاء ہیں اور معصومین علیہ السلام ہیں وہ اس نظام میں سوائے اللہ کی اطاعت اور بندگی کے کچھ اور کام بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ہمیں یہ غلط فہمی, جیسے ہم وہاں ایک سسٹم کو بیچ میں لے آتے ہیں ایز این انڈیپینڈنٹ آبجیکٹ, تو اسی طریقے سے ہم معصومین علیہ السلام کے لیے بھی اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کی بھی انڈیپینڈنٹ وش یا مرضی اس سسٹم میں کام کر رہی ہے, جبکہ خدا نے کیا کہا ہے, بل عباد مکرمون, یعنی چاہے ملائکہ مقربین ہو یا معصومین ہو. کیونکہ یہ جملے جو ہیں ویسے قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں جب آئیں تو ظاہراً اس سے ملائکہ مراد ہیں, لیکن یہی جملے زیارت جامعہ میں امام علی نقی علیہ السلام نے آئمہ کے لیے بھی استعمال کیے, یہی جملے, یہی آیت, بل عباد مکرمون. وہ کون ہیں؟ اللہ کے با کرامت بندے ہیں جن کو کرامت عطا کر دی گئی ہے. یہ با کرامت بندے کون ہیں؟ لا یسبقونہ بالقول, جو کسی بھی قول کے حوالے سے خدا پر سبقت نہیں کرتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ, اور فقط امر خدا پر عمل کرتے ہیں. یہ معصوم ہے. ٹھیک ہے, معصوم کی تعریف کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے باکرامت بندے ہیں جو جن کا اپنا کوئی قول ہی نہیں ہے جس کو وہ خدا کے قول کے مقابلے میں لے کر آئیں, اور ان کا ذاتی کوئی امر نہیں ہے جس پر وہ عمل کریں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, بات ختم ہو گئی. تو یہاں بھی ہماری مطلب وہ غلطی, غلط فہمی کہ جس کی وجہ سے پھر مطلب ہمارے اندر کس قسم کی ٹینڈنسیز نعوذ باللہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم معصومین کا سہارا لے کر خدا کو بائی پاس کر دیں. کیونکہ بھئی خالی ایک مرضی اگر ہو, اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ پورے نظام ہستی میں فقط ایک مرضی ہے, مشیت ہے, منشا ہے, ایک ہی ہے کہ جس کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو پھر ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنے کو پریپئر کریں گے نا, اس کے سامنے حاضر ہونے کی ہم تیاری کریں گے نا. لیکن اگر ہمیں نعوذ باللہ یہ والی بات کہیں سے سمجھ میں آ جائے کہ بھئی اور بھی ہیں جن کی مرضی و منشا بھی اس نظام ہستی میں کارگر ہے یا کارآمد ہے یا چل سکتی ہے, तो हम कहेंगे भाई ये बहुत मुश्किल है, इन्होंने तो बहुत मुश्किल में डाला हुआ है, चलो उनके पास चलते हैं, वो कोई आसान रास्ता बता देंगे हमको। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि ये तौहीद के अंदर जो खराबी है ये इंसान की ज़िंदगी को कितने गलत रास्तों पे लेके जाती है, कितना ज़्यादा मतलब इंसान की जो लाइफ है वो अपने मुकर्ररा जो उसका हदफ है यानी खलीफा खुदा होना और इंसान कामिल वाले मकाम से करीब से करीब तर होना, इंसान कितना बुरे तरीके से डेविएट कर जाता है वहाँ से। जबकि हम खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमें किसी भी मासूम की ज़िंदगी में कोई ऐसी बात नज़र आई है कि मैं रसूल का फ़र्जंद हूँ तो इस बिना पर मुझे कोई स्पेशल लिवरेज मिल जाएगी या मैं कोई रिलैक्स हो जाऊँ, किसी एक की ज़िंदगी में ये बात नज़र आई है? यानी हर इमाम ने अपनी ज़ात में ख़ुद अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की बंदगी करने की मैक्सिमम एफर्ट और कमाल को प्रेजेंट किया है, नहीं किया? ये किसी ने, अच्छा हम तो कोई डायरेक्ट रिश्तेदारी भी नहीं, कुछ भी नहीं, और फिर हम इतने इतने ज़्यादा पता नहीं किस बात की फैसिलिटीज़ लेना चाह रहे होते हैं। ख़ुद जो डायरेक्ट उनके डिसेंडेंट्स थे, औलाद थे, उनमें से किसी एक की ये चीज़ दिखा के बताएं। सही, इसलिए कि उन्हें पता है कि यहाँ पर जो कुछ भी मामला और मसला है वो उस ज़ाते वाहिद से और उसकी मर्ज़ी और मशीयत के अलावा कोई दूसरी मर्ज़ी और मशीयत इस निज़ाम में एग्जिस्ट नहीं करती है कि जिसकी खुशनूदी के पीछे मैं जाऊं या जिसकी खुशनूदी। और अगर आप ये जो बात है कि कुरान करीम में बार बार एक जुमला है ख़ास तौर से नसारा के बारे में कि जो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की उलूहियत के कायल थे, काफ़ी तफसील से ये बातें आई कि जब ये लोग आखिरत में पेश होंगे, क़यामत में पेश होंगे, तो कुछ ऐसे हैं जो मलाइका को पूज रहे होंगे, पूछते हुए आए होंगे दुनिया में, कुछ इंसानों में से मुकद्दस हस्तियों को पूछते हुए आए होंगे, तो वो तमाम के तमाम लोगों को खुदा सामने खड़ा करेगा और उनसे पूछेगा कि क्या ये तुम थे जिन्होंने कहा था कि मेरी परस्तिश करो? लोगों से सबके सब इनकार करेंगे, सबके सब इनकार करेंगे। यानी मलाइका के भी जिक्र है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी जिक्र है, वो कहेंगे मैं बरी हूँ इस बात से, मैं कैसे ये सब बातें कर सकता हूँ कि मुझे जो है वो ये मान लिया जाए या इस किस्म के मकाम पर बिठा दिया जाए। तो इस बिना पर जो बात बयान फरमाते हैं कि दूसरी जो चीज़ है यानी तौहीद तो एक पहलू है, लेकिन उस तौहीद के नतीजे में जो मुवहिद बनता है और उसकी शख्सियत वजूद में आती है वो शायद मतलब जाहिर है कि हमसे वो रिलेवेंट सबसे अहम पहलू है, क्योंकि हम इन तमाम मकामात पर क्या कर रहे होते हैं, गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो मुवहिद की तारीफ समझ में आ गई कि मुवहिद कौन है, यानी कि जो कुरान करीम का हदफ फरमाते हैं, कुरान करीम का हदफ क्या है, परवरिश इंसान कामिल ता बाज याफ्तन ब मकाम खिलाफत इलाही व मजहर सिफात जमाल व जलाल खुदा शुदन अस्त। यानी कुरान का हदफ क्या है कि परवरिश करे, किसकी परवरिश करे, इंसान कामिल की। अब यहाँ पर आप देखें इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान कामिल और खलीफा खुदा खुदा की परवरिश के नतीजे में वजूद में आता है, न कि इंसान कामिल किसी ऐसे वजूद को कहते हैं कि जो खुदा के बराबर जाके खड़ा हो जाए। अरे बात समझ में, कि ये इंसान कामिल और खलीफा खुदा की परवरिश ये किसके साए में होती है, किसकी बिना पर होती है, खुदा की सिफात जमाल और जलाल की बिना पर उस मकाम तक। यानी कि ये जो पूरा ज़िंदगी में अस्माओ सिफात इलाहिया का नेटवर्क है वो नेटवर्क क्या करता है, सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम ज़िंदगी को चलाता नहीं है, بلکہ وہ انسان کی پرورش کرتا ہے تاکہ وہ مقام خلافت الہی اور انسان کامل ہو جائے۔ ٹھیک، تو یہ جو نظام توحیدی ہے اور پورا کا پورا سسٹم، یعنی پہلے تو ہم نے کہا نا کہ پہلے اس غلط فہمی کو دور کر لیں کہ نظام کسی الگ سے کسی سیکنڈ پارٹی کا نام ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ نظام تجلیات اسماء و صفات خداوندی ہیں، جہاں پر ہر وقت خود خدا کی پریزنس ہے، ڈیوائن پریزنس ہے، نہ کہ وہ کہیں اور ہے اور یہ سسٹم آٹو پہ چل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، اور وہ نظام کیا کرتا ہے، وہ پرورش کرتا ہے اس موحد کی جو تمام، اور موحد کی تعریف یعنی وہ انسان جو اسماء و صفات الہیہ کو اپنے اندر جذب کرے اور اس کے مطابق پروان چڑھے اور پھر انہی اسماء کو ریفلیکٹ کرے، اور انسان کی نورانیت سے کہ جو ان اسماء سے بنتی ہے پوری کائنات استفادہ کرے اور فائدہ اٹھائے۔ ٹھیک ہے، یہ مقام انسان ہے، یہ موحد ہے، یہ خلیفہ خدا ہے۔ تو قرآن کریم کا جو ہدف ہے، اور قرآن کریم نے دو چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا، پہلا یہ کہ مبدا اور معاد کو اچھے طریقے سے روشن کر دیا جائے تاکہ اس کی شناخت کے حوالے سے، اسپیشلی مبدا، کہ اس کی شناخت کے حوالے سے کسی میں کوئی غلط فہمی اور ابہام اور کنفیوژن باقی نہ رہ جائے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کو اجاگر کیا جائے کہ اس توحیدی نظام کے تحت جو بننے والا انسان یعنی موحد ہے، وہ کیسے بنتا ہے اور کیسے پروان چڑھتا ہے، اور اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی کیا صفات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الہ واحد اور موحد، یہ قرآن کریم کے مین ٹاپکس ہیں کہ جو اس کی آیتوں میں جا بجا آپ کو نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان، ظاہر ہے کہ وہ اپنی اوریجنل بات کو ہمارے ذہن میں رہے، کہ انسان موحد جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، ایک سفر طے کر کے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مبدا سے ماد تک کا سفر ہے، پورا ایک دائرہ وجود کو مکمل کر کے موحد اپنے کمال تک جاتا ہے۔ تو زبان عرفان میں اس کو کیا کہتے ہیں، سیر و سلوک۔ اسی سفر کو جو مبدا سے ماد تک کی جرنی ہے وہ کہلاتی ہے سیر و سلوک۔ تو یہ سیر و سلوک جو ہے، یہ حقیقتاً کس میں ہو رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کا ٹریک کیا ہے، آپ کس ڈومین میں، کس انوائرنمنٹ میں موو کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، وہ انوائرنمنٹ یا ڈومین جو ہے وہ آیات الہی کا ڈومین ہے، یعنی ہم کس میں سفر کر رہے ہیں، جیسے میں اور آپ اس دنیا میں موجود ہیں، اس دنیا کو آپ ایک نظر سے دیکھیں گے تو آپ کیا دیکھیں گے کہ یہ زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، حیوان ہیں، خود انسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے، ورلڈ ہے، کوئی اس کو کہے گا مٹیریل ورلڈ ہے، کوئی اس میں کہے گا کہ جناب اس کے اندر کوئی نان میٹافیزیکل بھی ہے، اسپریچویلٹی، یہ سب باتیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ کسی موحد سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے یہ عالم، تو وہ کہے گا کہ یہ عالم جو ہے نا، یہ آیات الہیہ کا مجموعہ ہے، یہ آئینہ ہے۔ یہ عالم کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ آیات خداوندی کا نمونہ اور مظہر ہے۔ ہری بات سمجھ، یعنی آپ یہاں پر کسی ایک پتے کو اٹھا کر دیکھیں، کسی ایک شے کو، چاہے وہ جمادات ہوں، حیوانات ہوں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایک پیغام ملے گا جو آپ کی زندگی کی معرفت میں اضافہ کرے گا۔ یہ اسی طریقے سے میں اور آپ جو اپنی زندگی یہاں پہ گزارتے ہیں، اگر ہم ایک متوجہ انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزاریں تو ہم ہر قدم پر ایک نئی حقیقت جانتے ہی نہیں جانتے، سیکھتے ہیں نا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم ہر قدم پر خدا کی ایک نئی آیت سے روشناس ہوتے ہیں، اس کو جانتے ہو. تو موحد کی نظر میں یہ نظام کیا ہے؟ آیات الہیہ ہے. آیات الہیہ کا پورا سسٹم ہے یہ، کہ جس میں آپ کسی بھی مخلوق کے پاس جائیں یا خود اپنی زندگی میں ٹریول کریں، تو ہر قدم اور ہر مرحلے پر آپ ایک نئی آیت سے دوچار ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر غفلت میں ہے انسان تو کچھ نہیں ہے، پھر تو سب کا سب گزر جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں نظر آتا انسان کو. دیکھیں یعنی مختلف قسم کے لوگ ہیں، مطلب اس قسم کے افراد جو ہیں وہ ظاہراً مسلمان غیر مسلمان سب میں پائے جاتے ہیں، لیکن میں نے ایک بات دیکھی ہے کافی حد تک کہ جو سمجھدار لوگ ہیں دنیا کے ہر مطلب مذہب میں یا قوم میں، تو ان میں ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ لائف کا نا ایک شعور رکھتے ہیں، لائف ایز اے ریئلٹی. اب وہ اس کو خدا کہیں نہیں کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن لائف کا جو ہے نا کہ زندگی بذات خود ایک حقیقت رکھتی ہے، اور جتنا کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ سب کا سب کسی نہ کسی طریقے سے لائف کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور بلکہ جو اچھے اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس بات کو بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر آپ خالی مثال کے طور پر لائف میں خوشی اور پلیجرز اور اچھائی کو ہی رکھیں اور پین اور مزری اور شیطنت جیسی چیزیں اس میں نہ پائی جائیں تو لائف انکمپلیٹ ہوگی. یعنی ان کا جو شعور ہے یہ احساس ان کو یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی اصل چیز وہی ہے کہ انسان اگر حقیقتاً زندگی کا شعور رکھتا ہو. کہ ابھی حال ہی میں جیسے میں نے ایک دو چیزیں پڑھی بھی تھیں اور اس کو میں نے کوٹ بھی کیا تھا دوسرے لوگوں سے، کہ بہت اچھا وہ کوٹ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے مراحل پر آ جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں مطلب ایسی چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ بہت میننگ فل ہے. یعنی میننگ فل کا مطلب وہی آیت ہے، آیت ہی تو میننگ فل ہوتی ہے جو آپ کو ایک معنی بتا رہی ہوتی ہے، میننگ فل ہے. ہمیں یہ صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ ایک ایسی دنیا سے متعلق ہیں، ایک ایسی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں کہ میں ابھی اس میں انٹر نہیں ہوا ہوں بٹ آئی بلانگ ٹو دیٹ ورلڈ. یہ بھی کتنی گہری معرفت ہے یہ کہ میں اپنی زندگی میں ہم ایسے مقامات سے دوچار ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ بہت میننگ فل چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لائف کچھ کھول رہی ہے ہمارے لیے، زندگی ہمارے سامنے کچھ حقیقتوں کو روشن کر رہی ہے. اور وہ حقیقتیں کیا ہیں؟ کہ یعنی ایک ایسی دنیا اور عالم سے ریلیٹ کرتی ہیں، تعلق رکھتی ہیں کہ ابھی مجھے پتہ ہے میں اس میں ہوں نہیں لیکن میں اس سے الگ بھی نہیں ہوں. اینڈ دوز آر دا موسٹ پریشس مومنٹس آف اور لائف. یہ کسی مسلمان کا کلام نہیں ہے جی. ایسے میں بہت بہت چیزیں آپ کو سنا سکتا ہوں. صحیح، تو جو اور اس کے برعکس آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں، ان کی اکثریت کہ ان کے پاس حقیقتاً زندگی کا شعور نہیں ہے کہ یہ زندگی اور اس کی حقیقت. کیونکہ خدا جب ہے اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم، حي لا يموت، تو خدا نے کتنی جگہ پر اپنے آپ کو حیات سے ریلیٹ کیا ہے، زندگی سے ریلیٹ کیا ہے. تو جو انسان اس پورے زندگی کے نظام کو نہیں سمجھ پاتا اور اس زندگی میں خدا کو نہیں دیکھ پاتا، اس کی اصل اور اس کی حقیقت کے طور پر وہ کیا موحد و مسلمان ہے. جی تو پھر اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ نظام؟ یہ نظام ایک موحد کو بنانے اور پروان چڑھانے کا یہ, اور کتنا اس نظام کے اندر ڈیپتھ ہے کہ اس موحد کو وہ کس مقام تک لے جا سکتا ہے, یہ تعلیم و تربیت قرآنی کس مقام تک لے جا سکتی ہے, مقام انسان کامل یا خلافت الہیہ کے, علم آدم اسماء کلہ, اس مقام تک لے جانے کی صلاحیت اس تربیت قرآنی میں ہے جو قرآن آپ کے پاس ہے, اگر ہم بطور موحد اس فیلڈ میں انٹر ہو جائیں. ٹھیک, اور اس کے لیے پھر کیا ہمارے پاس ضرورت ہے؟ تربیت و تزکیہ. اور یہ ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ تعلیم تزکیے کا مقدمہ ہے, تعلیم یعنی معرفت, یہ مقدمہ تزکیہ ہے و تزکیہ مقدم بر تعلیم باشد. ٹھیک ہے, یعنی تعلیم تربیت معرفت تزکیے سے پہلے آتی ہے, اس کا مقدمہ ہے, اس کا پہلا اسٹیپ ہے. اگر انسان کے پاس معرفت نہیں ہوگی, صحیح تعلیم نہیں ہوگی, تزکیہ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک, تو تعلیم تزکیے کا مقدمہ ہے, لیکن تزکیہ تعلیم پر مقدم ہے. یعنی خالی معرفت اور علم حاصل کر کے آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے, جب تک کہ آپ کا وہ علم اور معرفت جو ہے وہ تزکیہ نفس اور تہذیب نفس میں کنورٹ نہ ہو, اور اس کی وجہ سے انسان کا دل, دماغ, فکر, یہ تمام چیزیں طہارت نہ پا جائیں, تو اس نفس میں وہ کوالٹی ہی نہیں پیدا ہوتی کہ وہ اسماء و صفات الہیہ کو جذب کر پائے, ابزارب کر پائے. اور جب یہ صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ جو موحدین والی راہ ہے, جو راہ سیر و سلوک ہے, کہ جو اہل توحید کے لیے مخصوص ہے, پھر وہ اس سفر پہ نہیں روانہ ہو سکے گا. اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ یہ راہ جو ہے یہ کیا ہے, راہ آیات الہیہ ہے. یعنی اس میں ظاہراً شجر و حجر اور انسان اور حیوان ہیں, لیکن حقیقتاً کیا ہیں؟ آیات خداوندی ہیں. اور آیات خداوندی کو خود قرآن کریم نے کتنے حصوں میں کلاسیفائی کیا ہے؟ ایک آیات آفاقی اور انفسی. ٹھیک ہے, یعنی خدا کی جو نشانیاں ہیں زندگی میں وہ دو کیٹیگریز میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک کیٹیگری کیا ہے؟ آیات انفسی, یعنی وہ آیات جو خود نفس سے انسان میں موجود ہیں. اور ایک وہ آیات کا پورا سلسلہ کہ جو انسان سے باہر پوری کائنات میں موجود ہیں, یعنی آفاق, آفاق یعنی یونیورس. ٹھیک, اور اس میں انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ آیات انفسی آیات آفاقی پر مقدم یعنی فوقیت اور برتری رکھتے ہیں. کس کی ورت زیادہ ہے, کس کی ویلیو زیادہ ہے؟ آیات انفسی کی ورت زیادہ ہے پوری کائنات سے. یعنی انسان کے اپنے آپ کو پہچاننے کی ورت پوری کائنات کو پہچاننے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, معرفت نفس از مور ورتھ وائل دین معرفت کائنات. یعنی جیسے اب امام علی علیہ السلام کا جو ایک جملہ ہے, دیکھیں کہ کوئی آیت جیسے ابھی ہم آیات کی بات کر رہے ہیں, کوئی آیت خدا کی مجھ سے بزرگ تر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مجھ سے, میں خدا کی بزرگ ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہوں, مجھ سے بزرگ تر نہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ جو بزرگ ترین آیتوں کا ایک نظام یہ جو ہے, میں اس میں سے ایک ہوں. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب انسان اس انسان کامل والے مرحلے اور خلیفہ خدا والی منزل تک پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کہ خود خدا کی بزرگ ترین نشانی بن جاتا ہے. کیا کیا چیز نشانی بن جاتی ہے بزرگ ترین؟ اس کا اپنا نفس. تو وہ کون سی چیز ہے جو خدا کی بزرگ ترین آیت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کائنات یا نفس انسان؟ نفس انسان. تو اس لیے جو کوالٹی، جو معیار نفس انسان کے اندر رکھا گیا ہے، وہ پوری کائنات میں کسی شے کے پاس نہیں ہے. تو آیات آفاقی بھی لازم ہیں راہ سلوک میں، یعنی کہ وہ بھی ہمیں بہت کچھ ان سے سیکھنے کو. اور اسی بنا پر ایک جملہ جو میرا کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جسے، یعنی ہماری جو بہت بڑی بدقسمتی ہوئی ہے نا، یعنی مختلف ادوار میں لوگوں کی بدنصیبیاں ہوتی ہیں، اس دور میں جو ہماری بہت زیادہ بدنصیبی ہے وہ یہ کہ ہم نے آیات آفاقی کو سائنس قرار دے کر اور علم دین سے دور کر دیا ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ سائنس کہتے ہیں نا، وہ آیات آفاقی کے علاوہ اور کون سی، کس دوسری چیز کا نام ہے؟ صحیح ہے. اب وہ جناب، کیونکہ وہاں پر تحقیق ظاہراً لوگ کر رہے ہیں اور وہ اس غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ میں ہوں جو یہ جان رہا ہوں، یا میں ہوں جو یہ سب کچھ بنا رہا ہوں، چہ جائے کہ وہ خدا کی نعمت عقل کا شکریہ ادا کرتے کہ جس خدا نے، حالانکہ یہ بات کہتے ہیں، یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یونیورس کے بارے میں، اور آئی تھنک یہ آئنسٹائن کا بھی یہ جملہ ہے کہ اس یونیورس اور سائنٹیفک پرسوٹس کے بارے میں جو چیز موسٹ پزلنگ ہے وہ یہ ہے کہ کائنات سمجھ میں آنے والی چیز ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ اتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بالکل اپنے سے باہر لگتی ہیں نا، ہم سے باہر ہے نا یہ سب کچھ، ہم میں تو نہیں ہے، ہم سے کوئی سملیرٹی بھی نہیں ہے. لیکن آپ ایک چیز کو جو بظاہر بالکل ایلین ہے آپ سے، اور آپ اس پر جاتے ہیں اور غور کرنا شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز آپ کو کیا لگتی ہے؟ کہ آپ کی عقل میں اتنی طاقت ہے کہ آپ ان چیزوں کو جان سکیں، اور آپ جان پا رہے ہیں، اور آپ اس اپنے علم اور تحقیق کے مرحلے میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اٹ از دا موسٹ پزلنگ فیکٹ ان لائف، ان دا یونیورس، کہ یہ یونیورس کا جو نظام ہے اور اس کی ڈیپتھ میں جو پرنسپلز اور رولز ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں. ہماری عقل میں وہ طاقت ہے کہ ہم ان کو سمجھ پا رہے ہیں. تو وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے کائنات، ایک پوری کائناتی زندگی میں اپنے اصول اور قوانین اور اپنے اسرار کو چھپا کے رکھا؟ اور وہ کون سی ہستی ہے جس نے تمہاری عقل میں اتنی طاقت اور صلاحیت دی کہ تم اس کو انفولڈ کر سکو، ایکسپلور کر سکو، اس کو میں نے تو اس خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ تکبر. تو یہ جو سائنس ہے، اور ہمارے لوگ بھی پھر اسی جال میں پھنس جاتے ہیں بہت سارے، مطلب ہمارے دینی لوگ بھی، بہت سارے علماء بھی، کہ وہ بھی پھر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، دنیا داری ہے اور بیکار ہے، بھاگو یہاں سے، اصل دین تو بس یہی ہے کہ آپ مطلب عبادات اور مسائل اور یہ سب کرتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ عین دین ہے. اور جیسا کہ یہاں خود یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر راہ سلوک سیر آفاقی اور سیر انفسی دونوں پر مشتمل ہے، تو اگر آپ سائنسی علوم کو نگلیکٹ کر دیں گے تو آپ سیر آفاقی پہ جا ہی نہیں سکتے. یعنی آپ کی راہ سیر و سلوک ہی تقریباً بند ہو جائے گی یا بہت انکمپلیٹ رہ جائے گی. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، کہ دیکھیں ہمارے بھی ماشاءاللہ، اور اس بارے میں تشیع الحمدللہ دینداروں کے، باقی دینداروں کے مقابلے میں کافی بہتر ہے. اب کرسچینٹی بھی مرتا کیا نہ کرتا کہ اصول پر جو ہے نا کمپرومائز کر رہی ہے اپنے آپ سے، یعنی اب ان کا بھی وہ حال نہیں ہے کہ جو انہوں نے 15ویں 16ویں 17ویں صدی میں بالکل ریجیکٹ کر کے اور سائنس سے پوری جنگ مول لی تھی. کیا آپ دیکھیں کہ میں نے ایک چیز پڑھی تھی، آپ لوگوں کو بھی شاید یاد ہو کہ کافی پہلے میں نے یہ بات آپ کو سنائی تھی، ریشم کی کیڑے والی، یاد ہے؟ कि रेशम के कीड़े के बारे में जो एक है ना ख्याल है कि हम उस चीज़ को नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि रेशम का कीड़ा जो है वो अपने गिर्द वो जाल अपने ही तागे को बुनता चला जाता है यहाँ तक कि उसमें फंस के मर जाता है। तो हम ये कहते थे कि भाई रेशम के कीड़े की तरीके से ना अपने आप को खुद ही मार लिया, लेकिन दिस इज ओनली हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी कि यानी रेशम का जो कीड़ा है वो खुद अपनी कब्र बनाता है, उस कब्र के अंदर बंद हो जाता है, देखने वालों को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन एक अरसे के बाद वो खुद उसमें से बाहर आता है और फिर वो एक मतलब समझ लें कि उड़ने वाला, उसके पर निकल चुके होते हैं, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें बन चुकी होती हैं कि जाहिरन जो है ना आपको देख के लगेगा कि ये कब्र में है, लेकिन वो उसी में इवॉल्व हो रहा होता है और एकदम से वो उस। तो यानी कि इसका मतलब कि ये एक मिसाल है खुदा की, एक बहुत जबरदस्त आयत है कि इंसान की कब्र जो है जिसमें बज़ाहिर इंसान मुर्दा लगता है, ये दर हकीकत आलम आखिरत में उसके उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन है जो कब्र के अंदर हो रही है, वो एवोल्यूशन हो रही है। ये बात मैंने कहाँ पढ़ी? ये बात मैंने किसी साइंटिफिक बुक में नहीं पढ़ी, ये बात मैंने आयतुल्ला हुसैन हुसैनी तेहरानी की किताब है माद उसमें पढ़ी, ठीक है, कि उन्होंने जैसे आखिरत के हवाले से, और उन्होंने इस बात को बताया था कि मुझे बचपन में रेशम के कीड़े पकड़ने का बहुत शौक था तो मैं उसको ये देखता था। तो ये अमेजिंग फिनोमेना है ये, ठीक है, अमेजिंग है ये। फिर इसी तरीके से जो मेटामॉर्फोसिस का पूरा एक निज़ाम है, यानी कि कैटरपिलर जैसे तितली बन जाता है या बाकी तमाम की तमाम चीज़ें, क्या अजीब व गरीब है हिसाब किताब है ये कि कहाँ वो कीड़ा और कहाँ तितली, ठीक है। तो यानी कि ये सब की सब चीज़ें क्या बता रही होती हैं, ये जो ये सैर आफाकी है ना, ठीक है, आयात इलाहियाँ हैं। या इसी तरीके से कि जैसे मैंने घर में भी एक सवाल किया था कि आपका जो चूज़ा होता है अंडे में से वो जर्दी होता है या सफ़ेदी होता है, तो जवाब क्या है कि उनमें से कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वो एक ख़ास वक्त पर उनके इंटरफेस पर एक एक डॉट ऑफ ब्लड आना शुरू होता है जर्दी और सफ़ेदी के, और वो चीज़ बड़ी होना शुरू होती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो वो उस जर्दी को योग को खाता जाता है, वो उसकी ग़िज़ा होती है और उसी से वो बढ़ रहा होता है, और वो सफ़ेदी उसका कुशन होती है, और आखिर में क्या होता है कि वो पूरे के पूरे अंडे के शेल को पूरा उसी से ही भर जाता है, और जब वो वहशत ज़दा हो जाता है कि ये मैं कहाँ फंस गया कि अब वो इतना बड़ा हो गया है वो चीज़ वो मखलूक और इतने से अंडे के अंदर जो है ना वो बंद हो गया है, वो उसकी कब्र बनी हुई है, क्या करूँगी क्या मुसीबत, तो उस वक्त ही बस उसकी चोंच जो है ना वो उस अंडे के छिलके पर शेल पर पड़ती है, वो खुटकता है और बाहर निकल आता है उस वसी और अरीज फ़ा में। ये मैंने कहाँ पढ़ा इसको? आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराज़ी की किताब में पढ़ाई है मिसाल आखिरत और माद के हवाले से। तो और इसी तरीके से आयतुल्ला हसन ज़ादा आमली वो जब अपने शागिर्दों को लेते थे तो उन्होंने इस बात को मैंडेटरी करार दिया था, स्पेशली जो शागिर्दान इरफान थे इरफान वाले शागिर्द, कि आपने मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर किया हुआ, रियाजी आपको आती हो, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स जब आप करते हैं ना तो ज़ाहिर है मैथमेटिक्स आपके अंदर लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग बहुत सारी क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ पैदा करती है मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज आपके अंदर। तो हम अगर इस साइंस और इन तमाम चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक दें कि ये मग़रिब है और वेस्ट है और ये सब फजूल है और दुनियादारी है, तो क्या होगा फिर? आपकी राह सलूक का जो है ना, यानी आप जिस उस पर परवाज करने जा रहे हैं ना जहाज, उसका एक विंग ही गिर जाएगा, ठीक। तो ये जो राह सलूक है जिस पर विलायत आपको लेकर चलती है, ये राह सलूक इसका डोमेन क्या है? اس کا انوائرنمنٹ کیا ہے؟ آیات خداوندی. اور آیات خداوندی کن کن شکلوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ آیات آفاقی جو پوری یونیورس اور لائف ہے, یونیورسل لائف, اور آیات انفسی یعنی لائف ود ان آور سولز. اور لائف ود ان آور سولز کی جو ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آیات آفاقی پر برتری رکھتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سولز کے تھرو سے عالم ملکوت سے کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ اپنے نفس میں, اپنی روح میں, اپنے اندر اتریں گے نا, تو آپ کس کنیکشن کو وہاں پر پائیں گے؟ عالم ملکوت کے کنیکشن کو پائیں گے وہاں پہ. تو اس وجہ سے انسان کے نفس کی جو ریچنس ہے وہ بھی پوری کائنات کے مقابلے میں زیادہ ہے, اور یہ آیات انفسی کی جو ریچ اور پہنچ ہے وہ بھی آیات آفاقی کے مقابلے میں زیادہ ہے. لیکن یہ دونوں کے دونوں چیزیں جو ہے نا, آپ کو اس سفر پر لے جانے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. کہ جیسے آپ یعنی آئمہ علیہ السلام کے جملوں کو دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو دونوں باتیں نظر آتی ہیں. یعنی ہمارے پاس بہت زیادہ تو آئمہ کی گفتگو نہیں ہے, لیکن آپ خود نہج البلاغہ میں دیکھیں, آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے کتنے اینیملز کا ذکر کیا ہے؟ جن پر پورے خطبے ہیں, ذکر تو زیادہ ہوگا لیکن جن پر خطبے ہیں. نہیں, چونٹی, چمگادڑ اور چونٹی, چمگادڑ اور مور. ٹھیک ہے, باقاعدہ ان کے بارے میں بیان کیا ہے پورا, اور ان میں جو آیتیں موجود ہیں نا ان آیتوں کا ذکر کیا. مثلا یہ کہ مور اپنے پروں کو دیکھتا ہے تو ایک اس پر فخر کی حالت طاری ہوتی ہے, کیا خوبصورت ہوں میں. اور جب اپنے وہ اس مستی میں اپنے پر پورے پھیلا لیتا ہے اور اس کے بعد اس کا ڈانس ناچ شروع ہوتا ہے, اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس ناچ کے دوران اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑتی ہے. آپ کو پتا ہے نا مور کے پیر بدصورت ہوتے ہیں, تو وہ پھر اس کا وہ فخر و غرور رخصت ہو جاتا ہے, وہ شرمندہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے جیسے چونٹی کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ذات جس نے اس کے اتنے سے سر میں دو آنکھیں بنائی ہیں, امام علیہ السلام نے بھی اگنور تو نہیں کیا نا. امام صادق, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سیر آفاقی اور سیر انفسی, یعنی جو آیات, آیات کا جو ڈومین ہے کہ وہ ان سے ہو کر جو ہے. لیکن سیر آفاقی کو پلٹنا کس طرف چاہیے؟ سیر آفاقی کو دوبارہ لوٹ کے کس طرف آنا چاہیے؟ انفسی کی طرف آنا چاہیے. یعنی کس اعتبار سے؟ کہ جب آپ کائنات کو دیکھیں تو کائنات کو دیکھنے کے بعد آپ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ خدا جس نے مجھے خلق کیا ہے, جس نے مجھے میرا نفس عطا کیا ہے, وہی پوری کائنات کا خالق ہے. اور یعنی کہ یہ تمام کی تمام آیتیں جو ہیں یہ سب مل کر اسی کی ہستی اور حقیقت کا پتہ دیتی ہیں. کیوں جی؟
جی تفکر سے کبھی بہتر ہے وہ یہی تفکر ہے, آیات آفاقی
یا آیات انفسی.
جی
بالکل. تو قرآن کریم جو ہے وہ عوامل صعود انسان تا لقاء حق را روشن کرد. صعود یعنی بلند ہونا. قرآن کریم نے انسان کے بلند ہونے کے عوامل یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو بلند کرتی ہیں اور کہاں تک؟ تا لقاء حق. انسان کتنا بلند ہو, کتنا بلند ہو, یہاں تک کہ خدا سے ملاقات کر لے. ٹھیک ہے, تو خدا سے ملاقات کرنا جرنی ان ٹائم نہیں ہے, بلکہ خدا سے ملاقات کرنا جرنی ان لیولز ہے. ٹھیک, کہ لیولز آف ایگزسٹنس. تو اسی وجہ سے اگر کوئی چیز جرنی ان لیولز ہوتی ہے تو پھر اس میں ٹائم کی قید نہیں ہوتی. ارے نا میں سمجھ میں, یعنی کہ اگر انسان اپنے معیار اور رتبے کو درجے کو بڑھاتا چلا جائے تو یہاں بھی یہ کام ہو سکتا ہے, یہاں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. تو اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی. وقت کی اگر پابندی خدا نے لگائی ہوتی تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے نا وہ قیامت میں ہی جا کے پاسبل ہوگا کہ آپ ایک وقت دوسرے وقت اور تیسرے وقت چوتھے وقت میں جب تک پورا ٹریول نہیں کریں گے تو وہ چیز اکمپلش نہیں ہو پائے گی. لیکن یہ صعود ہے, بلندی ہے انسان کی, اور بلند ہونے سے انسان کو خدا نے یہاں روکا نہیں ہے. کسی بھی انسان کو بلند ہونے سے یہاں روکا نہیں گیا کہ تم بلند نہ ہو. وَبَا مَعَارِفِ کے با آغاز آفرینش با انجام و نیز بین آد و ارتباط دارد مفصل تر و دقیق تر پرداختہ. اور مطلب ہے کہ جو بھی معارف ہیں کہ جو جہاں سے بگننگ ہوئی ہے کریشن کی, جہاں پر اس کا انجام ہوگا, اور ان دونوں کے درمیان جو چیز کنیکٹ کرتی ہے, قرآن کریم نے ان تمام معارف کے بارے میں بھی انسان کو علم عطا کیا ہے اور اس کی تربیت کی ہے. تو از این ہمیں می توان با اہمیت موضوع خدا شناسی و خدا باوری در قرآن پی برد کہ یعنی ان تمام چیزوں کے ذریعے سے دیکھیں. اب یہاں پر جو ایک پورا نتیجہ بن رہا ہے نا وہ بڑا زبردست بن رہا ہے کہ یعنی قرآن کریم جب ہم کو خدا شناسی کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے, خدا کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہم کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے, ہم کو ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے, تو در حقیقت وہ ہمیں خود اس راہ میں بلند ہونے کی تربیت دے رہا ہوتا ہے. یعنی تعلیم توحید جو ہے نا, تعلیم توحید دو پہلو رکھتی ہے. اس کا ایک پہلو جو ہے وہ ہستی واحد کو روشناس کرانا, اس کی معرفت عطا کرنا, اینڈ ان پیرلل موحد کی تربیت اور اس کو ترقی دینا. ٹھیک, کیونکہ انسان جتنا بھی خدا کو پہچانے گا تو کس ریفرنس سے پہچانے گا؟ اس کی اسماء و صفات سے پہچانے گا. اور یہ اسماء و صفات جو ہیں یہ حقیقتاً مجھ سے باہر نہیں ہے, یا یوں کہہ لیں کہ میرے اندر اس کی پوری صلاحیت موجود ہے کہ میں ان اسماء و صفات کو خود ابزارب کر سکتا ہوں. تو اسماء و صفات کیا کام کرتے ہیں؟ اسماء و صفات دو کام بیک وقت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کے ذریعے سے آپ ذات حق کی معرفت حاصل کرتے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہی معرفت ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی ذات میں ابزارب ہو کر آپ کو بلند کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کو سمجھ میں ہے کہ قرآن کریم کا جو بنیادی موضوع ہے یا طریقہ ہے وہ کیا ہے, کہ اس ہستی شناسی خدا شناسی کو نظام اسماء و صفات کے ذریعے سے اجاگر کرنا, اور اس سے ایک کیے کہ وہ حق آپ کے سامنے روشن تر ہوتا چلا جائے, اینڈ سائملٹینیسلی اینڈ اسپونٹینیسلی انسان کی ذات ترقی کر کے اسی نور السماوات والارض سے قریب ہوتی چلی جائے جو لقاء حق ہے. تو یہ ہے قرآن, ٹھیک ہے, یہ مقصد تعلیم قرآن ہے, یہ مقصد ہدایت قرآن ہے. تو اس کو بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ معرفت خدا کی جب ہم بات کرتے ہیں, یعنی جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ موحد اس کو نہیں کہتے کہ جو خدا کو واحد جانتا ہو یا بیان کر سکتا ہو یا اس پر کوئی گفتگو کر سکتا ہو یا ایکسیپٹ کرتا ہو, بلکہ موحد اس کو کہتے ہیں کہ جو اسماء و صفات ذات واحد کو جذب کرے اور اس کے ذریعے سے بلند ہو اور اس کو ریفلیکٹ کرے. تو یہاں بھی یہ فرماتے ہیں کہ معرفت خدا سبحان کا مقصود جو ہے وہ شناخت ذات اقدس او با اسماء حسنائے وی است. کہ معرفت خدا کے کیا مطلب ہے؟ معرفت خدا اگر انسان اسماء خدا کے نظام کو نہیں جانتا تو اس کی خدا کی معرفت بہت ناقص و نامکمل ہے. صحیح. اگر وہ اسماء کو اور اسماء حسنِ الٰہی کے نظام کو نہیں جانتا تو اس کی معرفت خدا تقریباً ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. وہ جانتا نہیں ہے, پہچانتا نہیں ہے کہ وہ ہستی ہے کون, کیا ہے. تو یہ شناخت جو ہے وہ اسماء حسنہ, اس کے اسماء حسنہ سے کہ بروخی برخی عظیم بعض اعظم اند, کہ ان میں سے اب اسماء کے اندر جو ایک خاص بات ہے کہ اسماء میں ہیرارکی ہے. ٹھیک ہے, اسماء میں ہیرارکی ہے, یعنی کہ تمام اسماء ایک لیول پہ نہیں ہیں, اور اسماء جتنے ہم پہچانتے ہیں ان میں بھی ایک خاص بات کیا ہے کہ اسماء کا ظہور کس بنا پر ہوتا ہے. یعنی اسماء خدا کے نام نہیں ہیں بلکہ اسماء ظہور کرتے ہیں جو بھی مخلوقات ہیں یا موجودات ہیں ان کی ضرورت یا حاجت یا ان کی ریکوائرمنٹس کی بنا پر. ٹھیک ہے, یعنی اس میں رازق کب ظہور کرتا ہے, جب کوئی رزق طلب کر رہا ہو. اس میں خالق کب ظہور کرتا ہے, کہ جب کسی کے خلق کرنے کا موقع آئے, اینڈ سو آن. تو یہ تمام کے تمام اسماء اس پورے نظام میں موجود ہیں لیکن ظہور کرتے ہیں اپنے اپنے مقام اور محل اور موقع پر, نہ کہ یہ خدا کے نام ہیں. ٹھیک, یعنی جس طریقے سے چیزوں کے نام ہوتے ہیں, لوگوں کے نام ہوتے ہیں, تو یہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی صفات اور افعال ہیں کہ جو اپنے مخصوص مواقع اور ریکوائرمنٹس کے ساتھ ظہور پذیر ہوتے ہیں یا تجلی کرتے ہیں. ٹھیک, اب اس کے اندر جو اور گہری بات ہے, ظاہر ہے کہ اب یہاں وہ سب کرنے کا موقع نہیں ہے. تو اگر اسماء الہیہ کو بخوبی پہچان لیا جائے تو مسئلہ مبدا و معاد از یکسو و وحی و نبوت از سو دیگر معلوم می گردد. یعنی آپ چاہیں ایک طرف مبدا و معاد کو رکھیں اور اس کے سامنے وحی و نبوت و رسالت اور امامت کو رکھیں, یہ تمام کے تمام معاملات کی معرفت, درست معرفت کس پر موقوف ہے؟ اسماء حسنِ الٰہی کی معرفت پر. یعنی جو خدا کے اسماء حسنہ کی معرفت نہیں رکھتا, نہ وہ مبدا کو جان سکے گا, نہ معاد کو, نہ نظام وحی و نبوت و رسالت کو. ٹھیک, تو قرآن کریم, اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کریم کیا ہے, ان اسماء حسنِ الٰہیہ کا بیان گر ہے, اس کے بیان ہے, اس کی تفصیل و تشریح ہے, اور پھر اس کے ذیل میں باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے روشن ہوتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اب ہم اگر معصوم کو قبول کریں گے, معصوم کو سمجھیں گے, تو معصوم کون ہے؟ جو انہی اسماء اور صفات الہیہ, اسماء حسنہ الہیہ کا نمائندہ اور تجلی اس کی. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ پہلی گفتگو. اللہم صل علی محمد و آل محمد.